أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدلالة. تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك. بس ہماری مباحث الفاظ میں شروع ہوئی تھی اور اس مطلب کو تفصیلاً شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ منطقی الفاظ کی مباحث کو کیوں لے کر آتا ہے. جب یہ دو وجوہ ذکر ہو گئی اب مباحث الفاظ میں وارد ہوئے، لیکن اس میں وارد ہونے سے پہلے پھر بھی ایک مقدمے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ ہے دلالت کی بات. دلالت کی بات میں وارد ہونے میں پھر یہی سوال ذہن میں آتا تھا کہ جب آپ نے یہ طے کیا ہے اس بات کو کہ منطقی جو ہے وہ الفاظ کی ابحاث کے بارے میں بحث کرے گا، تو پھر دلالت کی بات کو کیوں پہلے ذکر کیا، الفاظ کی بات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ الفاظ کی ابحاث میں ہم نے یہ جس چیز سے بحث کرنی ہے وہ ہے دلالت وضعیہ لفظیہ. چونکہ الفاظ جس سے منطقی بحث کرتا ہے ان کے احکام سمجھنے کے لیے دلالت کی ابحاث، وہ والی ابحاث دلالت کی ابحاث کے ساتھ مرتبط ہیں، لہذا دلالت کی ابحاث کو پہلے ذکر کیا ہے. پس الفاظ کے احکام و الفاظ کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے دلالت کی بحث کو ذکر کرنا اس وجہ سے ہے چونکہ دلالت کی بحث زمینہ فراہم کرے گی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ منطقی کس قسم کی بحث کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دلالت کی مختلف اقسام ہیں، پھر دلالت میں سے کس قسم کے ساتھ بحث منطقی کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ مثلا آپ دیکھیں کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے وجود لفظی کو سمجھانا تھا تو مقدمے کے طور پر چاروں وجود سے بحث کیا کر. اسی طریقے سے بحث ہماری دلالت وضعیہ لفظیہ کے بارے میں ہوگی، لیکن دلالت وضعیہ لفظیہ کس دلالت کو کہتے ہیں، پہلے دلالت کا واضح ہونا ضروری ہے، اس کی اقسام بیان کریں گے، پھر اس ضمن میں دلالت وضعیہ لفظیہ جب واضح ہو جائے گی تو اس کے بعد الفاظ کی ابحاث شروع ہو جائیں گی اور جو منطقی کا مقصد ہے وہ بیان ہونا شروع ہو جائے گا. پس دلالت کی ابحاث الفاظ کی ابحاث سے پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ دلالت کی بحث زمینہ ہے الفاظ کے احکام و الفاظ کی ابحاث کو سمجھنے کے لیے. یہ ایک نقطہ تھا کہ جو ضروری ہے کہ بیان کیا جائے. دلالت کسے کہتے ہیں؟ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مثال سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی یہی ایک روش ہے تعلیم کی کہ آپ جب ابتدائی کتاب پڑھا رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، تو اس میں روش یہ ہے کہ آپ مطلب کو مثال کے ذریعے پہلے مخاطب کے ذہن کے قریب کریں اور پھر اصل بات کو بیان کریں، تو اس طریقے سے مخاطب جو ہے وہ آسانی سے مطلب کو سمجھ جاتا ہے. تو آپ لابلہ دیکھتے رہتے ہیں منطق جناب مظفر کی کتابوں میں، مثلا آپ اصول کی بحث بھی لے لیں، آپ مثلا خصوصا یہ منطق کی بحث لے لیں، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہی رہی ہے کہ مثال کے ذریعے ایک مطلب کو سمجھائیں جہاں کہیں مشکل کا احساس کرتے ہیں. یہاں بھی پہلے مثال سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دلالت کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ اس مثال کو توجہ کریں، دروازے پہ جب دستک ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے کے فوراً بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی ہے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، एक है दाल, एक है मदलूल, दाल यानी दलालत करने वाला, मदलूल जिस पर दलालत की गई है, और तीसरी चीज है दलालत। दरवाजे की दस्तक दाल है, वो दलालत कर रही है, रहनुमाई कर रही है। शख्स का दरवाजे के पीछे मौजूद होना मदलूल कहलाएगा, क्योंकि दस्तक दलालत कर रही है, रहनुमाई कर रही है कि दरवाजे के पीछे कुछ है, तो वो मदलूल बनेगा। और दाल और मदलूल के दरमियान जो निस्बत व राबता है, उस राबते को कहते हैं दलालत। बस दलालत की तारीफ यूं हो जाएगी कि एक शय का ऐसी हालत में मौजूद होना कि अगर आप उस शय के बारे में इल्म हासिल कर लें तो आपका जहन फौरन दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। मसलन यही कि बेल की आवाज सुनने के बाद फौरन आपका जहन मुंतकिल हो जाता है कि दरवाजे पर कोई है, इस इंतकाल को दलालत का नाम देते हैं। ये जो इंतकाल हुआ है, बेल की आवाज सुनने के बाद आपका जहन मुंतकिल हुआ कि दरवाजे के पीछे कोई है, ये इंतकाल दलालत कहलाता है।
ये इंतकाल किस पे दलालत करता है?
कि खारिज में कोई है, दरवाजे पर कोई है,
ये निस्बत है, ये इसको कोई
राबता है। या आप देखें ना, इंतकाल का सबब क्या बना है? इंतकाल का सबब वो बेल की आवाज सबब बनी है। आपका जहन मुंतकिल हो रहा है किसकी तरफ? के खारिज में कुछ है। तो अब इंतकाल कहां हो रहा है? दाल से मदलूल की तरफ हो रहा है। दाल से मदलूल की तरफ जो इंतकाल होता है, इसको कहते हैं दलालत। अब दाल और मदलूल के दरमियान कोई राबता कायम है, तभी तो आपका जहन दाल से मदलूल की तरफ मुंतकिल हुआ है। अगर राबता आपस में ना होता तो कैसे आप मुंतकिल होते किसकी तरफ? बात है। बस दलालत जो है इस इंतकाल का नाम है। देखें इबारत शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह की, तारीफ़ दलाला इज़ा समिअता तरक़ता बाबिका, जब आप अपने दरवाजे की दस्तक की आवाज सुने तो यंतक़िलु ज़हनुका ला शक्का, तो हतमन आपका जहन मुंतकिल हो जाता है, इला अन्न शख्सन अलल बाब यदउका, कि एक शख्स है दरवाजे पर के जो आपको बुला रहा है। وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهَا زَهِ تَرْقَى كَشَفَتْ عَنْ وُجُودِ شَخْصٍ يَدْعُوكَ، اور یہ آپ کا منتقل ہو جانا، آپ ذالکا یعنی ذہن کا منتقل ہونا نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ یہ دستک کشف کر رہی ہے ایسے شخص کے ہونے کے بارے میں کہ جو شخص آپ کو پکار رہا ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر چاہو تو یوں کہو کہ اِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى وُجُودِ، کہ وہ دستک دروازے کی جو ہے، ہا کی ضمیر ترقا کی طرف جا رہی ہے، دستک دروازے کی رہنمائی کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے اس شخص کے وجود پر کہ جو آپ کو پکار رہا ہے۔ اذن پس یہاں ہم ایک نتیجہ لیں گے، ترقت الباب دالن، جو دستک ہے وہ دال شمار ہوگی، ووجود الشخص الداعی، اور وہ شخص کے جو آپ کو پکار رہا ہے، اور یہ ترقہ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ مدلول کہلائے گا۔ وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّذِي حَصَلَتْ لِلتَّرْقَى دَلَالَا، اور یہ صفت کہ جو ترقہ کے لیے حاصل ہوئی ہے، کیا ترقہ کے لیے حاصل ہوئی ہے؟ کہ دستک سبب بنی ہے کہ ذہن منتقل ہو جائے مدلول کی طرف، یہ والی جو صفت ہے سبب انتقال بننا ہے اس کا، یہ دلالت کہلاتی ہے۔ وَهَاكَذَا كُلُّ شَيْءٍ اِذَا عَلِمْتَ بِوَجُودِهِ فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنْهُ إِلَى وَجُودِ الشَّيْءٍ آخر نُسَمِّيهِ دَال. کہتے ہیں کہ ایک مثال دی ہم نے, وَإِلَا ہر وہ چیز کے جس کے وجود کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا ذہن اس شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے, نُسَمِّيهِ دَال, ہم اس شے کو دال کہیں گے, وَشَيْءُ الْآخر جس کی طرف متوجہ ہوں گے وہ کیا ہوگی, مدلول کہلائے گی. وَهَذِهِ الصِّفَةُ, اور یہ جو انتقال ہے, انتقال کی صفت ہے, کہ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ, کہ جو اس شے اول کے لیے حاصل ہوئی تھی, یہ کیا ہے, دلالہ, یہ دلالت کہلائے گی. مثلا مثال لے لیں, مثلا آپ آگ, مختلف مثالیں آئیں گی ابھی, میں ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ دو گہرے دوست جو ہمیشہ ہر محفل میں ایک ساتھ موجود ہوں, اب ایک دن اگر ایک دوست اکیلا آ رہا ہو تو دیکھنے والا جیسے ہی اس دوست اکیلے کو دیکھے گا اس کے ذہن میں فوراً دوسرے دوست کی صورت بھی آ جائے گی, چونکہ وہ اس کو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. آج اگرچہ دونوں اکٹھے نہیں آئے ہیں, ایک ہی آیا ہے, لیکن اس ایک کو دیکھتے ہی دوسرے کی صورت جو ہے اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. اب یہاں بھی کیا ہوگا, ہم تحلیل کریں تو یہی ہوگا کہ اس شخص کا وجود دال ہے اور جس کی طرف ذہن منتقل ہوا دوسرا دوست جو ہے وہ مدلول ہے, اور یہ جو انتقال کی صفت حاصل ہوئی ہے یہ صفت دلالت کہلائے گی. دیکھیں تحلیل یہی ہے, جہاں بھی آپ جائیں احتمال یقین کی بات یہاں پر نہیں پائی جاتی. نہ ہونے سے نہیں, منتقل ہونا, ذہن کا متوجہ ہونا ایک شے کی طرف, یہ فقط دلالت کے اندر ہے. وہ ہو نہ ہو, یقینی ہے, ظنی ہے, احتمالی ہے, یہ باتیں دلالت میں نہیں آتی, یہ بعد کی باتیں ہیں. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز دیکھنے کے بعد دوسری چیز کی طرف آپ منتقل ہو جاتے ہیں تو پہلی شے دال, دوسری شے مدلول, اور انتقال جو ہے وہ کیا ہے, دلالت کہلائے گا. ہر چیز کے اندر ایسے ہی. مثلا آپ کسی کے گھر میں مصلی دیکھتے ہیں, مثلا آپ ہندوستان میں اگر فرض کریں جائیں, کسی کے گھر میں آپ مصلی دیکھ لیں تو آپ کو مصلی دیکھ کر فوراً ذہن منتقل ہوگا کہ یہ مسلمان ہے, تو آپ مسلح دال ہوگا, اس کا مسلمان ہونا مدلول ہوگا, اور یہ انتقال کیا ہو جائے گا, یہ دلالت ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے فیتزح من ذالک. اب یہاں سے آپ کے لیے تعریف دلالت واضح ہو گئی ہے. ان الدلالت ہی, دلالت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کون الشیء بحالت, کہ ایک شے کا ایسی حالت میں موجود ہونا, اذا علمت بوجود الشیء, کہ اگر آپ اس شے کے وجود کا علم حاصل کر لیں. مثلا شے کی جگہ آپ دستک کو ذہن میں رکھیں, یعنی دستک کا ایسی حالت میں ہونا کہ جب آپ دستک کے وجود کا علم حاصل کر لیں تو کیا ہوتا ہے, کیا لفظ ہے آپ کے پاس, انتقل, یہاں غلط لکھا ہوا, انتقل, انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر, آپ کا ذہن فوراً دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے, اس کو ہم کہیں گے دلالت, کہ ایک شے کا اس حالت میں ہونا کہ اس کو دیکھتے ہی کسی اور چیز کی طرف منتقل ہو جائیں, تو یہ انتقال جو ہے وہ دلالت کہلاتی ہے. یہ تھی دلالت کی تعریف. اقسام الدلالہ, دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں, اور یہ استقرائی ہیں, عقلی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے دلالت کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں اس کے وجود کا علم حاصل کریں تو اس کو دیکھتے ہی کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں, اس کو ہم کہیں گے دلالت, اس کو ہم نے دلالت کہا ہے. خوب, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا اس کا سبب کیا ہے, کون سا رابطہ ان کے درمیان موجود ہے کہ آپ جب بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. یہ رابطے مختلف ہیں. مثلا ایک مرتبہ آپ دستک سنتے ہیں, دروازے کی دستک کو سنتے ہیں تو آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے, ایک مرتبہ آپ انسان کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غصے کے اندر ہے یا ڈرا ہوا ہے، بعض اوقات آپ انسان کے طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس کے جسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، درست ہے؟ اس کے یہ مختلف مثالیں ہیں، اس میں تمام مثالوں میں آپ ایک چیز سے دوسرے چیز کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، لیکن اس منتقل ہونے کا سبب جدا ہے. سبب تین ہیں، یا تو عقل سبب بنتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک جگہ سے ایک شے سے دوسری جگہ دوسری شے کی طرف منتقل ہو، یا طبیعت انسان سبب بنے کہ ایک چیز کو دیکھے اور دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرارداد، وضع. وضع کی وجہ سے، وضع کی وجہ سے ایک شے کو دیکھتے ہی فوراً دوسری شے کی طرف آپ کیا ہے منتقل ہو. مثلا وضع کی مثال، جیسے مثالیں بھی آئیں گی، میں نے فقط یہ مطلب واضح ہونے کے لیے مثالیں بعض پہلے دے دی ہیں. پس جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان رابطہ اور انتقال ذہنی کا سبب اگر فقط اور فقط عقل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ دلالت عقلیہ ہے. لیکن اگر ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ طبیعت ہو تو وہ دلالت طبیعیہ شمار ہوتی ہے، اور اگر رابطے کا سبب، انتقال کا سبب وضع بن رہی ہو تو اس کو کہیں گے دلالت وضعیہ ہے. اس عبارت کو پڑھنے پھر بعد میں تفویض کرتے ہیں، اس میں وہ بعد میں اگلا مطلب. اقسام الدلالہ، لا شک ان انتقال الذہن من شیئن الى شیئن لا یکون بلا سبب. ذہن کا منتقل ہونا ایک شے سے دوسری شے کی طرف یہ بغیر سبب کے تو نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا رَسُوخَ الْعَلَاقَةِ بَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فِي الذِّهِنِ. اور سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سبب فقط یہ ہے کہ ان دو شے کے درمیان ارتباط انتہائی گہرا و راسخ ہے ذہن کے اندر. پھر ذہن کی تعبیر کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دلالت کا تعلق ذہن کے ساتھ مربوط ہے. خارج میں اگرچہ دال و مدلول آپس میں ارتباط کیوں نہ رکھتے ہوں، اگر یہ ارتباط ذہنی نہ بنے تو آپ کا ذہن ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. مثلا آگ اور دھوئیں کے درمیان یا آگ اور حرارت کے درمیان ارتباط موجود ہے خارج میں، لیکن اگر انسان کو اس ارتباط کا علم نہ ہو تو انسان کا ذہن آگ کو دیکھ کر کبھی حرارت کی طرف منتقل نہیں ہوگا. پس ذہن انسان کب منتقل ہوگا ایک شے سے دوسری شے کی طرف؟ کیونکہ دلالت کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، ذہن نے منتقل ہونا ہے، کیونکہ دلالت کا تعلق علم سے ہے، اور علم جو ہے انسان کے نفس میں موجود ہے، اس کے ذہن ہے، اور ہماری بات بھی علم اصولی کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ ذہنی ہے. تو اب ذہن انسان منتقل ایک شے سے دوسری شے کی طرف کب ہوگا؟ کہ جب ان کے درمیان ارتباط، ارتباط ذہنی پایا جاتا ہو. لہذا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس سبب الا رسوخ العلاقہ بین الشیء فی الذہن. ذہن کے اندر وہ علاقہ بہت زیادہ راسخ ہے، بہت ہی شدید ہے. علیکم السلام. اس وجہ سے انسان کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، اس سبب ذہن میں اس قسم کے سبب ہونے کی وجہ سے، اس علاقہ و ارتباط ہونے کی وجہ سے. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَةُ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ. خوب، دلالت میں انتقال پایا جاتا ہے، انتقال کا سبب تو دو شیعوں کے درمیان القا و ارتباط ذہن کے اندر موجود تھا، اس وجہ سے ہوا ہے انسان کا ذہن منتقل. خب یہ ذہنی انتقال، ذہنی جو کیا نام ہے علاقہ ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ دال و مدلول کے درمیان جو علاقہ در کر رہا ہے، ذہن میں یہ علاقہ و ارتباط کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں ایزن لہا سبب، اس کا بھی ایک سبب ہے، وسببها العلم بالملازمة بين شيئين خارج الذهن، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں یا انسان علم رکھتا ہے دو چیزوں کے درمیان ملازمے کا، کہ وہ ملازمہ کہاں پایا جاتا ہے؟ خارج الذہن. جس طرح کی مثال دی آپ کو کہ آگ اور حرارت کے درمیان ملازمہ موجود ہے، چونکہ ان کے درمیان ملازمہ موجود ہے اور مجھے اس بات کا علم ہے، چونکہ مجھے علم ہے پس وہ ملازمہ ارتباط ذہن میں بدلا، ارتباط ذہنی میں بدلا، میرے ذہن میں جب وہ مطلب آ گیا علم کی صورت میں، اب میرا ذہن جہاں بھی آگ کو دیکھتا ہے حرارت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. بس دلالت میں دو چیزیں ہیں. ممکن ہے، ایک سادہ سی مثال ہے، مثلا تازہ متولد بچہ اگر اس کو آپ تحلیل کرنے بیٹھ کر، اس کو بھی جہان کے قوانین کے بارے میں نہیں پتا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچہ آگ کو دیکھ کر آگ کی طرف جاتا ہے لیکن باشعور انسان نہیں جاتا. بچے کا آگ کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے، اور میرا خیال میں ہے بھی یہی ہے، کہ بچہ نہیں جانتا کہ آگ جلاتی ہے، چونکہ وہ علاقہ اس کے ذہن میں موجود نہیں ہوتا وہ آگ کی طرف جاتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ سڑ جاتا ہے تو پھر جو مرضی کر لیں آپ، وہ نہیں آگ کی طرف جائے گا، چاہے آپ بڑے سے بڑا انعام بھی اس کو دینے کی کوشش کریں تب بھی وہ بچہ اس کی طرف نہیں جائے گا. بس دلالت کے اندر دو چیزیں ہمارے لیے واضح ہو گئی، ایک دال و مدلول کے درمیان ملازمہ خارج ذہن موجود ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اس ملازمے کے بارے میں. اگر ملازمے کا علم نہیں ہوگا تو میرا ذہن کیسے منتقل ہوگا؟ مثلا اگر کوئی انسان نہ جانتا ہو اس بات کو کہ جب بیل بجے تو باہر کوئی ہوتا ہے، اگر اس ملازمے کا کسی کو علم حاصل نہ ہو تو کسی کو منتقل ہوگا اس کا ذہن اس کی طرف؟ نہیں ہوگا. بس ملازمہ موجود ہونا دال و مدلول کے درمیان یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ملازمہ بھی موجود ہو اور اس ملازمے کے بارے میں علم بھی موجود ہو، تب دلالت متحقق ہوگی، وائلا دلالت متحقق نہیں ہوگی، آپ کا ذہن منتقل نہیں ہوگا. خوب، یہ تحلیل ہوگی ہماری. ہمارا ذہن منتقل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ذہن کے اندر علاقہ و ارتباط موجود ہے دو چیزوں کے درمیان، اس وجہ سے ایک چیز سے دوسری چیز کے طرف منتقل ہو رہا ہے. ہمارا ذہن کیوں منتقل ہو رہا ہے؟ اس علاقے کی وجہ سے. یہ علاقہ کہاں سے آیا ہے، یہ ارتباط کہاں سے آیا آپ کے ذہن کے اندر، جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ دال و مدلول کے درمیان ملازمہ ہے جو خارج از ذہن ہے. اب خارج از ذہن جو ملازمہ ہے اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں. والاختلاف هذه الملازمه من كونها ذاتيه او طبيعيه او بوضع واضع، چونکہ یہ ملازمہ مختلف ہے، کبھی یہ ملازمہ ذاتی ہوتا ہے جس طرح کے آگ اور حرارت کے درمیان ہے، کبھی یہ ملازمہ دو چیزوں کے درمیان طبیعی ہوتا ہے جیسا کہ انسان کے جسم کی گرمی دلالت کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، بیمار ہے، یا کیا ہے، وضع واضع کی وجہ سے یہ ملازمہ پیدا ہوا ہے. جس طریقے سے انسان اگر اپنے بچے کا نام رکھ دے تو اس نام کو سننے کے بعد آپ ایک ذات کی طرف، اس کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، بس چونکہ یہ ملازمہ فرق کرتا ہے، جعل کیونکہ یہ ملازمہ مختلف ہے، قسم الدلالت الی اقسام ثلاثہ، مناطقہ نے دلالت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، عقلیت، وطبعیتن و وضعیتن. آپ کے پاس طبعیہ 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 طبیعت سے طبعی طبعیہ درست ہے. کیا ہے؟
طبعیہ.
ہاں طبعیہ. خوب الدلالۃ العقلیہ. فیصلہ ہوا نہیں ہوا؟ دو یا ہے آپ کے نسخے میں؟ دو یا آئے ہیں سب کے؟ طبعیہ. میرے پاس جو نسخہ ہے طبعیہ ہے، اور مشکل نہیں ہے طبعیہ ہو یا طبعیہ ہو. مراد وہی ہے کہ طبیعت انسان، طبع انسان. خوب دلالت عقلیہ کیا ہے؟ دلالت عقلیہ اس دلالت کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ ذاتی ہو، یعنی نہ تو وضع واضح کا محتاج ہو اور نہ ہی کسی طبیعت کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی ملازمہ ہو، بلکہ تکوینی ہو رابطہ. ذاتی سے مراد یعنی تکوینی ہو، ان کی ذات میں یہ ملازمہ موجود ہو. جس طرح کہ آگ اور حرارت کے درمیان ملازمہ، یہ ملازمہ تکوینی ہے، کیونکہ اس کی ذات آگ کی ایسی ہے کہ اس نے حتماً حرارت دینی ہے. آگ کی ذات ایسی ہے کہ جہاں جلتی ہے وہاں پر دھواں موجود ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے، کبھی دھواں جو ہوتا ہے وہ کثیف ہوتا ہے جب نظر آتا ہے، اور یہ گیس وغیرہ کی جو آگ ہے اس کے اندر دھواں جو ہے وہ کچھ لطیف قسم کا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. بس جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان ارتباط تکوینی پایا جاتا ہو، ملازمہ ذاتی پایا جاتا ہو، اس کو کہیں گے کہ یہاں پر دلالت عقلی ہے. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ پھر یہاں پر چند مثالیں دیتے ہیں کہ اس کو تطبیق میں ہی پڑھ لیتے ہیں، خارج سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الدلالت العقلیہ وہی فیما اذا کانا بین الدال والمدلول ملازمت ذاتیت فی وجودہما الخارجی، کہ جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ ذاتی ہو، اور وہ ملازمہ ذاتی کہاں ہونا چاہیے؟ ان کے وجود خارجی میں، دال و مدلول کے وجود خارجی میں وہ ہونا چاہیے. کل اثر ول مؤثر، یعنی جیسے علت و معلول ہوتے ہیں، اثر و مؤثر یعنی علت و معلول. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ مَثَلًا أَنَّ ضَوْءَ الصَّبَاحِ أَثَرٌ لِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ. پہلی مثال کہ انسان جب علم رکھتا ہے اس بات کا کہ صبح کی جو روشنی ہے وہ معلول ہے سورج کے طلوع ہونے کی، تو جیسے ہی وہ سورج صبح کی روشنی کو دیکھے گا فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. اب اس کا صبح کی روشنی کو دیکھ کر سورج کے طلوع کی طرف منتقل ہونا، یہ دلالت عقلی ہے. چونکہ سورج اور صبح کی روشنی، ان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ تکوینی و خارجی ہے. قرص کہتے ہیں، ٹکریا گو، یعنی سورج یعنی قرص کی شکل میں نظر آتا ہے نا گول. وَرَأَ الضَّوْءَ عَلَى الْجِدَارِ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَطْعًا. اور جب وہ کیا کرتا ہے، روشنی کو دیوار کے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ حتماً جو ہے وہ سورج طلوع ہو چکا ہے. فَيَكُونُ ضَوْءُ الصِّبَاحِ دَالًّا عَلَى الشَّمْسِ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً. بس سورج صبح کی روشنی دال ہے اس بات پر کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، اور یہ دلالت عقلیہ ہے. وَمِثْلُهُ، اسی طرح کی مثال ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے کہ اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار، اگر ہم نے جب ہم نے آواز سنی کسی بولنے والے کی لیکن دیوار کے پیچھے ہے، وہ دیوار کے پیچھے سے اس کی آواز سنی، فعلمنا بوجود متکلم ماں، تو ہم جان گئے کہ کوئی بولنے والا دیوار کے پیچھے موجود ہے. یہ والی دلالت بھی دلالت عقلیہ کہلاتی ہے. خوب، یہاں پر جو ہے وہ وراء جدار کی تعبیر کیوں استعمال کی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر دلالت عقلیہ کی ہم نے کیا تعریف کی ہے کہ جہاں پر رابطہ تکوینی ہے اور عقل اس رابطے کو کشف کرتی ہے، عقل سبب ہے انتقال ذہنی کا. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کوئی بات کر رہا ہو تو درست ہے کہ آپ اس کے بولنے کی وجہ سے منتقل ہو جائیں گے اس کی ذات کی طرف، آپ دیکھیں گے اس کو، لیکن اس کو ہم دلالت عقلیہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہاں پر جو انتقال ہے وہ مشاہدے کی وجہ سے ہے، عقل کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن اگر دیوار کے پیچھے سے آپ آواز سنیں گے تو اس وقت آپ عقل کے ذریعے منتقل ہو رہے ہوں گے کہ جب آپ آواز سنیں گے اور پھر متکلم کے وجود کا علم حاصل کریں گے. بس اس وجہ سے یہاں پر وراء جدار کی، دیوار کے پیچھے کی بات کی ہے تاکہ دلالت عقلیہ کی مثال بن جائے. خوب، یہ دلالت عقلیہ تھی. اس دلالت عقلیہ کو دلالت صرفہ بھی کہا جاتا ہے، سواد کے ساتھ سواد صرفہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں دلالت صرفہ کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر فقط اور فقط عقل سبب ہے انتقال ذہنی کا، اس میں نہ طبیعت شامل ہے، اس میں نہ ہی وضع واضح شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دلالت طبعیہ ہے اور دلالت وضعیہ کے ٹائم ختم ہو گیا، اس کو پھر بعد میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مشاہدات
کہیں گے اس کو آپ، مثلا کیا کہہ لیں اس کو؟